أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. صلوات وسلام. اذان محترم، خداوند عالم سورہ صافات کی آیت نمبر 83 اور 84 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ بے شک ابراہیم حضرت نوح کے شیعوں میں سے تھے کہ جب وہ قلب سلیم کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. شیعیت کوئی نیا موضوع نہیں ہے، شیعیت انبیاء کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. شیعیت کی تاریخ کم از کم اسلام کی تاریخ کے برابر ہے، اور اصل اسلام کو، حقیقی اسلام کو، وہ دین اور وہ اسلام اور وہ آخری دین جو قلب رسول پر نازل ہوا، جس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، وہی مکتب تشیع ہے، وہی مکتب تشیع ہے. اچھا، یہاں پہ ایک بات بھی ذرا کلیئر کر دوں کہ ایک ہے تشیع، ایک ہے تشیع. تشیع اور تشیع میں کیا فرق ہے؟ ہمارے یہاں پوچھا جاتا ہے بھائی، بچے کسی جوان سے کہ بھائی کس مسلک سے تعلق ہے، تو بعض ہمارے جوان کہتے ہیں اہل تشیع سے تعلق. تو اہل تشیع درست نہیں ہے، تشیع تشیع جنازہ سے ہے، ٹھیک ہے نا. ہم لوگ کون ہیں؟ ہم اہل تشیع ہیں. مذہب کا نام تشیع ہے، تشیع نہیں ہے. لہذا ہم اہل تشیع، جب بھی پوچھا جائے آپ کے تی تے شین یہ کے اوپر تشدید اور عین، اہل تشیع، ہم اہل تشیع ہیں، اہل تشیع نہیں ہیں. اہل تشیع کا معنی تو یہ کہ آپ کسی مردے کے پیچھے پیچھے چلو تو یہ تشیع جنازہ ہو جائے گی. تو ہم کسی مردے کے پیچھے نہیں چلتے، بلکہ زندہ امام کے پیچھے چلتے ہیں. درود بھیجے محمد والے محمد پر. تو تو ہم اہل تشیع ہیں زیادہ محترم، تشیع کی تاریخ کم از کم اسلام کے برابر ہے. اور کل عرض کیا تھا زیادہ محترم کہ شیعہ بہت بڑا عہدہ ہے جو اللہ نے انبیاء کو، انبیاء کے پیروکاروں کو شیعہ کہا ہے. ایک انتہائی معتبر، انتہائی مقدس اصطلاح قرآن نے استعمال کی ہے انبیاء کے لیے اور ان کے پیروکاروں کے لیے، اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے یہ اصطلاح استعمال کی گئی ہے. اور اہل بیت کے کون سے ماننے والے؟ ابو ذر جیسے، سلمان جیسے، مقداد جیسے، ان جیسے لوگوں کے لیے زانِ گرامی، جن کو کہا گیا کہ سلمان منا اہل البیت، ابو ذر کو کہا گیا ابو ذر منا اہل البیت، ان کے لیے لفظ شیعہ استعمال کیا گیا ہے. تو شیعہ بہت بڑی چیز ہے زانِ محترم، لیکن اس سے نچلا درجہ کیا ہے؟ موہب ہونا ہے. اور عام طور پر میں نے کل عرض کیا تھا کہ جو ہم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ شاید شیعہ نہ ہوں، موہب ہوں، لیکن ہم اس آج کل جس طرح سے رواج ہے کہ آپ بھی شیعہ، وہ بھی شیعہ، وہ بھی شیعہ، تو ہم سب عرف عام میں شیعہ کہلائے جاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن ہمیں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ شیعہ کون ہوتا ہے؟ ابو ذر جیسے لوگ شیعہ ہوتے ہیں، سلمان جیسے لوگ شیعہ ہوتے ہیں، یعنی جو کامل طور پر اہل بیت کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں انہیں شیعہ کہا جاتا ہے. اور جو ناقص عمل کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی فرامین کے اوپر انہیں موہب کہا جاتا ہے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. لہذا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی شخص آیا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اب جیسے جیسے ربیع الاول نزدیک آ رہا ہے ہماری بیٹری جو ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. بھائی بیٹری چارج رکھیں، ابھی اربعین بھی ہے، ماشاءاللہ اربعین پر آپ نے اپنی طاقت کا اظہار کرنا ہے. اور بیٹری مومن کی کبھی ویک ہوتی نہیں، چونکہ جب بھی ویک ہونے لگتی ہے نام حسین لیا جاتا ہے، دوبارہ چارج ہو جاتی ہے. ماشاء اللہ، درود بھیجے محمد والے محمد پر. تو زین محترم، امام سجاد علیہ السلام کے پاس کوئی شخص آیا اور آ کر کہا کہ مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. مولا نے کہا تو نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، جانتا ہے شیعہ کون ہے؟ کہا مولا آپ فرمائیے. کہا قرآن نے ابراہیم نبی، جو اول العزم نبی تھے، انہیں شیعہ کہا ہے. نبی اللہ ابراہیم کو شیعہ کہا، تو نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا. حضرت موسیٰ کے پیروکاروں کو اللہ نے قرآن میں شیعہ کہا، تو نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا. کیا تیرا عمل ایسا ہے کہ تو اللہ، رسول اور اہل بیت علیہ السلام کے فرامین پر مکمل طور پر عمل کرتا ہے؟ اگر تو اللہ، رسول اور اہل بیت کے فرامین پر مکمل طور پر عمل کرتا ہے، قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو حق رکھتا ہے کہ کہے کہ ہم آل محمد کے شیعہ ہیں. لیکن اگر تو کامل طور پر قرآن اور اہل بیت کی پیروی نہیں کرتا اور پھر تو یہ دعویٰ کرے کہ میں اہل بیت کا شیعہ ہوں، تو اس صورت میں یاد رکھنا اللہ کا عذاب تیرے اوپر نازل ہوگا. اور وہ کیا ہے؟ کہا اس دنیا میں عذاب یہ ہوگا کہ تو تیرے اوپر فلج ہو جائے گا، تو اپاہج ہو جائے گا، تیرے اوپر کوئی ایسا مرض لاحق ہوگا کہ تو چل نہیں پائے گا. کہا مولا کیا کروں، میں تو اپنے آپ کو شیعہ سمجھتا تھا. کہا کہ نہیں، تم شیعہ نہیں ہو، تم موہب ہو، ہمارے موہب ہو، ہمارے چاہنے والے ہو. چاہنے والے کا بھی بہت بڑا مقام ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو ٹینشن نہیں لینی چاہیے. موہب ہیں الحمدللہ، کروڑوں اربوں لوگوں سے بہتر ہیں الحمدللہ، لیکن اس سے آگے بڑھنا ہے، یہاں رکنا نہیں ہے. ہمیں سلمان تک انشاءاللہ پہنچنے کی کوشش کرنی ہے. سلمان غیر معصوم تھے, ابو ذر غیر معصوم تھے, عمار یاسر غیر معصوم تھے, بھائی ٹارگٹ وہ بنائیں جتنا بھی نزدیک ہو جائیں اتنا بہتر, ٹھیک ہے نا, جتنا نزدیک ہو جائیں اتنا بہتر, لیکن ٹارگٹ ہی چھوٹا رکھو گے. مثلا اگر آپ فرض کر لیجئے آپ دوڑنا چاہتے ہیں تو آپ ٹارگٹ دور کا رکھیں, آپ کہیں جناب میں فرض کر لیں 20 کلومیٹر دوڑوں گا, تو اگر 20 کلومیٹر کا ٹارگٹ رکھیں گے تو بہرحال کافی دوڑ لیں گے آپ, نزدیک نزدیک ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ ٹارگٹ ہی رکھیں گے جناب میں 1 کلومیٹر دوڑوں گا, تو 1 کلومیٹر بھی آپ سے نہیں دوڑا جائے گا چونکہ ٹارگٹ چھوٹا رکھا ہے. یہ انسان کی نفسیات ہے, انسان کی ہمت بڑے ٹارگٹ سے ہمت بلند ہوتی ہے, چھوٹے ٹارگٹ سے ہمت پست ہوتی ہے. بس ہمارے جوانوں کو متوجہ ہونا چاہیے کہ اپنی عملی زندگی میں, اپنی انفرادی سیاسی اجتماعی قومی زندگی میں ہمارا ٹارگٹ بڑا ہونا چاہیے, اور مکتب تشیع کا ٹارگٹ کتنا بلند ہے زان محترم کہ ہم جیتے کس کے لیے ہیں, امام زمانہ کی حکومت کے لیے. صلی اللہ علیہ وسلم, عالمی الہی حکومت کے لیے ہمارا جینا اور مرنا ہے زان محترم, پوری انسانیت کی نجات کے لیے, نہ صرف اپنی نجات کے لیے, نہ صرف اپنی ہدایت کے لیے, نہیں بلکہ پورے جہان کے انسان کو بچانے کے لیے, انہیں ہدایت دینے کے لیے, اور عادلانہ الہی حکومت کے قیام کے لیے کتنا عظیم زان محترم ٹارگیٹ ہے. اور ساری دنیا کے تواغیت ظالموں سے, جابروں سے, فرعونوں سے ٹکرانے کا جن کے اندر حوصلہ موجود ہے انہیں اہل تشیع کہتے ہیں. درود بھیجے نا محمد والے محمد پر. بس لہذا ہمت بلند رکھیں, ہمیں شیعہ بننا ہے, ہم شیعیت کی راہ میں آگے بڑھ رہے ہیں. شیعہ بننا ایک ٹارگٹ ہے ہماری زندگی میں, اس راہ میں ہمیں قدم آگے بڑھانا ہے. تو زان محترم اب جب شیعہ بن گئے, آپ کے پاس گراں قدر اللہ نے یہ عہدہ آپ کو دیا, آپ کو اہل بیت کا چاہنے والا قرار دیا, آپ کو مولا علی کی ولایت کا ماننے والا قرار دیا, تو یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے جو آپ کے پاس موجود ہے. ولایت علی ابن ابی طالب ایک عظیم خزانہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو نصیب فرمایا. تو اب اس ولایت کے خزانے کو آپ سے چھیننے کے لیے ادھر بھی چور موجود ہیں, ادھر بھی ڈاکو موجود ہیں, ادھر بھی لٹیرے موجود ہیں. تو پوری تاریخ میں لٹیروں کا اور ڈاکوؤں کا یہی کام رہا کہ آپ کے دل سے, آپ کے دل کے خزانے کو چھینا جائے, اور وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے, وہ آل محمد کی محبت ہے. پوری تاریخ میں یہ کام کیا گیا, لیکن تاریخ گواہ ہے جیسے جیسے ان کا ظلم بڑھتا گیا ویسے ویسے عقیدت میں اور اضافہ ہوتا چلا گیا. تو یہ زان محترم استقامت شرط ہے, کھڑے ہو جانا شرط ہے, قیام کرنا شرط ہے, قربانی کے لیے آمادہ ہونا شرط ہے. تو پوری تاریخ میں ایسا ہی ہوتا رہا آپ کے ساتھ, لیکن آپ کو, آپ کے ساتھ جو مبارزہ کیا مختلف انداز سے, سیاسی لحاظ سے, اجتماعی لحاظ سے, ثقافتی لحاظ سے, مختلف پہلوؤں سے مکتب تشیع کے ساتھ مبارزہ کیا گیا, اس میں سے ایک پروپیگنڈا وار ہے. پروپیگنڈا وار, اور سب سے خطرناک جنگ کیا ہے, پروپیگنڈا وار ہے. کلچرلی آپ کو کیا کیا جائے, آئسولیٹ کیا جائے, آپ کو سوسائٹی کے اندر تنہا کیا جائے, آپ کو منفور بنایا جائے, آپ کو مبغوض بنایا جائے, لوگ آپ سے نفرت کریں, لوگ آپ سے بغض رکھیں, لوگ آپ سے کینہ رکھیں, لوگ آپ سے حسد کریں, لوگ آپ کو خطرناک سمجھیں, لوگ کہیں بھائی یہ بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں، کہیں جی یہ لوگ بڑے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ ان سے دور رہنا چاہیے۔ ابھی آپ دیکھ لیں ایران کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ لوگ۔ ایران جو مکتب محمد والے، محمد کا چاہنے والا ملک ہے، سارے عربوں کو ایرانیوں سے ڈرایا ہوا ہے، یعنی عربوں کو نہ اسرائیل سے خطرہ ہے، نہ امریکہ سے خطرہ ہے، نہ کسی اور سے خطرہ ہے۔ کس سے خطرہ ہے؟ ایران سے خطرہ ہے۔ لہذا خطرہ دکھا دکھا کے کہ ایران بڑا خطرناک ہے، حملہ کرنے والا، ایٹمی حملہ کر دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، اور کر کے آ رہے ہیں۔ ایران تو بےچارا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس خطرے کو دکھا کر ایک طرف ایران سے اور ایران کے اسلامی انقلاب اور اس کی آئیڈیالوجی سے پورے جہان اسلام کو، بلکہ جہان انسانیت کو دور کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف اپنے اقتصادی مفادات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں جی ایران سے خطرہ ہے، ہم آپ کو فوجی دیتے ہیں، ہم آپ کی فوجیوں کی ٹریننگ کریں گے، ہم آپ کو اسلحہ دیں گے، ہم آپ کو جہاز دیں گے، ہم آپ کو یہ ٹیکنالوجی دیں گے، وہ ٹیکنالوجی دیں گے۔ ٹیکنالوجی پہ ٹیکنالوجی دے رہے ہیں، اپنے ساری آرمی وہاں اتار دی، آس پاس کے تمام آبی ذخائر اور آبی جو نکات ہیں وہاں پر ان کا قبضہ ہے۔ کس بنیاد پر؟ کہ جی فلاں عرب ملک کو خطرہ ہے ایران سے، پورے خطے کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا اسی بہانے سے کہ ایران سے دنیا کو خطرہ ہے، ایران سے عربوں کو خطرہ ہے، ایران سے فلاں ممالک کو خطرہ ہے۔ تو آپ دیکھیں زان محترم کہ ٹیکنالوجی کا انبار انہوں نے لگا دیا بعض عرب ممالک کے اندر، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو نہ سنبھالنا آتا ہے ان عربوں کو، نہ چلانا آتا ہے، نہ سنبھالنا آتا ہے نہ چلانا آتا ہے، یعنی سنبھال بھی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے ہیں نا کافر گورے آ جاتے ہیں، وہ آ کے اسلحہ چلائیں گے، وہ ہمارے ملک کا دفاع کریں گے، وہ بادشاہت تو وہی حفاظت کر رہے ہیں اس کی۔ تو ظالم محترم آپ دیکھیں تاریخ میں اسی طرح سے ہوا ہے، آل محمد اور آل محمد کے چاہنے والوں سے پوری تاریخ میں اسی طرح سے پروپیگنڈا کر کر کے، پروپیگنڈا وار کے ذریعے سے، کلچرل وار کے ذریعے سے، سافٹ وار کے ذریعے سے ہمارے اوپر زانی گرامی نت نئے بہانوں کے ساتھ اور نت نئی تہمتوں کے ساتھ ہمارے اوپر حملہ کیا جاتا رہا۔ اور یہ ہمارے لیے فقط، ہم تو گناہگار لوگ ہیں، ہمارے آئمہ کے ساتھ یہی کیا۔ اب دیکھیں پہلا امام ہے ہمارا مولا علی ابن ابی طالب، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ مولا علی کہ جن کی شان اتنی ہے کہ بغض علی رکھنے والا جتنا چاہے چھپائے علی کے فضائل کو، بقول ابن ابی الحدید جتنا چھپایا ہے اتنا ہی ابھر کے سامنے آیا ہے۔ علی کے فضائل چھپے نہیں اور ابھر کے سامنے آ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کے فضائل چھپنے کے لیے نہیں آئے تھے، ظاہر ہونے کے لیے آئے تھے۔ ایک دفعہ مولا کی ذات پر درود بھیجے محمد والے۔ تو زین محترم ایک جو ناروا تہمت آپ کے اوپر لگائی گئی پوری تاریخ میں، وہ کیا ہے کہ شیعہ رافضی ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں بھائی؟ شیعہ رافضی ہوتے ہیں۔ آپ نے تو ابھی تو دیکھا ہوگا نا حالیہ جو امریکہ نے سو ملین ڈالر دیے تھے ہمارے آئی ایس آئی چیف نے، یہ بھری محفل کے اندر کہا کہ پاکستان کے اندر جو فرقہ واریت کی یہ لہر آ رہی ہے یہ حقیقی نہیں ہے، امپوز کی جا رہی ہے انڈیا کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، ان کے حواریوں کی طرف سے، اور پاکستان میں اس کے لیے $100 ملین دیے گئے۔ تو اب جتنے ملا کافر کافر کے نعرے لگا رہے ہیں اور پاکستانی مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں، تو سمجھ میں آ گیا کہ ان کی ڈوریں کہاں سے ہلتی ہیں، یہ یزیدیت زندہ باد کے نعرے کیوں لگا رہے ہیں؟ یزید کو کیوں ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ تو بڑا پاک تھا، بڑا صاف تھا، اس کے ہاتھ تو خون حسین سے رنگے ہوئے نہیں ہیں؟ کیوں 99% حسینی مسلمانوں کو، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، کیوں ان کے احساسات کو مجروح کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں علی کی توہین کر رہے ہیں؟ کیوں جناب زہرا کی توہین کر رہے ہیں؟ کیوں امام حسن مشتبہ کی توہین ہو رہی ہے اس ملک کے اندر؟ اور صحابہ کے نام پر جو کچھ انہوں نے کیا، آپ کے سامنے اذان محترم، صحابہ کے نام پر یزیدیت زندہ باد کے نعرے لگائے، صحابہ کے نام پر اہل بیت علیہ السلام کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی۔ افسوس کے ساتھ، اگر واقعاً تم صحابہ کے بھی ماننے والے ہو، اہل بیت کے بھی ماننے والے ہو، تو صحابہ کے نام پر اہل بیت کو کیوں ڈیگریڈ کرتے ہو؟ افسوس کے ساتھ جان محترم، آج ہمارے ملک کے اندر یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ $100 million اسی کام کے لیے دیے گئے ہیں، لیکن افسوس ہے کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آتی۔ کافر کافر کے نعرے لگانے والے آج بھی دندناتے پھرتے ہیں، خطابات کرتے پھرتے ہیں، جلسے جلوس کرتے پھرتے ہیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ زانی گرامی، یزیدی قوتیں کس حد تک اپنی آنکھیں دکھانے میں کامیاب ہوئی ہیں ہماری حکومت کو۔ لیکن یاد رکھیے گا اس بات کو کہ حکومت تم سے ڈر سکتی ہے، حکومت تم سے دب سکتی ہے، علی ابن ابی طالب کے ماننے والے تم سے دب نہیں سکتے، حسین ابن علی کے عزادار تم سے دب نہیں سکتے۔ انشاءاللہ 40 امام حسین یزیدیت کی شکست کا دن ہوگا اور حسینیت کی زندہ باد ہونے کا دن ہوگا۔ لہذا اذان محترم، 40 امام حسین انشاءاللہ ہمارے عباس ٹاؤن کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، جوان، بزرگ، عزاداران سید الشہداء اور پوری کراچی کے اور پورے پاکستان کے انشاءاللہ فردن فردن سب جلوس عزام میں شریک ہوں گے انشاءاللہ، اور اپنے حضور سے، باعزت اور سربلند حضور سے انشاءاللہ یزیدیت کو شکست دیں گے۔ اور ہماری امید ہے کہ ہمارے حسینی سنی اہل سنت بھائی جو امام حسین سے عشق کرتے ہیں، اہل بیت سے عشق کرتے ہیں، وہ بھی اپنی عقیدت کا اظہار کریں گے اور یزید کے خلاف اور یزیدیت کے خلاف انشاءاللہ اس احتجاج میں ضرور شریک ہوں گے۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ تو زین محترم، ایک جو ناروا تہمت ہمارے اوپر لگائی گئی کہ شیعہ تو رافضی ہیں، اور زین محترم آپ دیکھو، یہ ناروا تہمت فقط ہم پر نہیں لگائی گئی، ہمارے آئمہ علیہ السلام پر بھی لگائی گئی، ہمارے آئمہ پر بھی لگائی گئی، امام باقر، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اور ان کے چاہنے والے شیعوں کو رافضی کہا جاتا تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اللهم صل علی محمد، جب شہید ہوئے، زندان میں شہید ہوئے میرے مولا، 14 سال میرا مولا امام موسیٰ کاظم زندان میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتا رہا اور زندان میں شہید ہوئے۔ جب امام کے جنازے کو بغداد کے پل پہ لا کے رکھا گیا تو اس وقت منادی اعلان کر رہا تھا، ندا دے رہا تھا، ھذا امام رافضی، یہ رافضیوں کا امام تھا جو زندان میں مر گیا، نعوذ باللہ، یہ رافضیوں کا امام تھا، تاریخ نے لکھا ہے، جانے مطلب ریکارڈڈ چیز ہے یہ۔ تو آپ گھبرا جاتے ہو، پریشان ہو جاتے ہو کہ بھئی ہمیں رافضی کہا جا رہا ہے۔ ذہنی گرامی، رافضی ہونا یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے، رافضی ہونا بہت بڑا اعزاز ہے۔ ابھی آپ کہیں گے جی ناروا تہمت اور دوسری طرف جو ہے بہت بڑا اعزاز. بھائی آپ کے اوپر جو تہمتیں لگتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے اعزاز ہو ہی جاتا ہے. اگر دشمنان اہل بیت کی طرف سے ہے تو سمجھو اللہ کی طرف سے بہت بڑا اعزاز ہے. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر. ہمارے دوہنی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعوں میں سے تھا, امام کے چاہنے والوں میں سے تھا, اور ایک دفعہ عمار کو کسی مسئلے پر گواہی دینے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے کہ بھئی گواہی دو. تو کوفے کا جو قاضی تھا, جج تھا کوفے کا, اس کا نام تھا ابی لیلہ یا ابو لیلہ, وہ دشمن اہل بیت تھا. تو جب یہ عمار دوہنی گیا گواہی دینے کے لیے تو وہاں پر ایک دفعہ قاضی نے نام پوچھا, کہا کہ میں عمار ہوں. کہا اچھا تم تو بہت بڑے عالم دانشمند ہو. کہا میں گواہی دینا چاہتا ہوں, مجبور ہوں. کہا ٹھیک ہے پھر گواہی دو. کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا یہ پتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب ابی لیلہ نے اس بات کا احساس کیا کہ یہ شیعہ ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام کا شاگرد ہے, تو ایک دفعہ کہتا ہے کہ بھائی تمہاری گواہی تو قبول نہیں ہو سکتی. کہا کیوں, میری گواہی کیوں نہیں قبول ہوگی؟ کہا تم رافضی ہو, تم رافضی ہو, تمہاری گواہی قبول نہیں ہوگی. دیکھیں کس زمانے کی بات کر رہا ہوں, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. یہ رافضی کی تہمت زان محترم ایک تاریخی تہمت ہے. کہا کہ تمہاری رافضیت کی وجہ سے تمہاری گواہی قابل قبول نہیں اسلام میں. دیکھیں شریعت میں کیسے رد و بدل کیا جا رہا ہے, تم رافضی ہو. تو ایک دفعہ عمار جو ہے رونے لگتا ہے, گریہ کرنے لگتا ہے. یہ جج جو ہے کوفے کا, اس کو رحم آتا ہے, کہتا ہے بھائی رو کیوں رہے ہو, تم عالم ہو دانشمند ہو, رو کیوں رہے ہو؟ اگر تم پشیمان ہو کہ میں نے رافضی ہونے کو تمہیں کہا اور تمہاری گواہی قبول نہیں کر رہا, تو تم رافضیت چھوڑ دو اور ہمارے دوستوں میں شامل ہو جاؤ. کہا کہ نہیں, بات یہ نہیں ہے, میں اس بات پہ نہیں رو رہا کہ تم نے میری گواہی کو ٹھکرا دیا, بلکہ دو باتوں کی وجہ سے رو رہا ہوں. ایک تیری وجہ سے رو رہا ہوں, ایک اپنی وجہ سے رو رہا ہوں. ایک تیری وجہ سے رو رہا ہوں, ایک اپنی وجہ سے رو رہا ہوں. کہا کہ اس کی تفسیر کرو, تشریح کرو, کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ دیکھو اپنی وجہ سے اس لیے رو رہا ہوں چونکہ رافضی ہونا بہت بڑا مقام ہے, رافضی ہونا بہت بڑا مقام ہے. میرے مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے رافضی کسے کہا ہے؟ ساحران مصر کو. وہ ساحران مصر یعنی وہ جادوگر مصر کے, کہ جنہوں نے فرعون کے حکم کو ٹھکرایا, جنہوں نے فرعون کے حکم کو ٹھکرایا اور موسیٰ کے دین کو قبول کیا. اللہ اکبر. کون؟ اللہ فرما رہا ہے کہ رافضی کون ہے؟ رافضی وہ ہیں, امام فرماتے ہیں رافضی وہ ہیں کہ جو فرعون کی فرعونیت کو ٹھکرا دیں, اللہ کے حکم کی تعمیل کریں اور موسیٰ کے دین کو یعنی دین حقہ کو قبول کریں. کہا کہ میں تو اپنے اندر یہ صفت پاتا ہی نہیں ہوں, میں تو اپنے اندر یہ صفت پاتا ہی نہیں ہوں, میں تو بڑا گناہگار آدمی ہوں, مجھ سے تو گناہ ہو جاتے ہیں. تو رو اس لیے رہا ہوں کہ قیامت کے دن اگر اللہ نے مجھ سے کہہ دیا کہ تو تو اپنے آپ کو بہت بڑا رافضی سمجھتا تھا جبکہ تو اس قابل ہی نہیں تھا, اس وقت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو اللہ اس بات پر میری پکڑ کرے گا۔ لہذا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اگر میں راضی ہونے کے قابل نہیں ہوا اللہ کے تمام فرامین پر تو میں عمل نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے عذاب کا مستحق قرار پاؤں۔ اور تیری وجہ سے اس لیے رو رہا ہوں کہ چونکہ تو نے یہ جھوٹ میرے بارے میں بولا جبکہ میں اس قابل نہیں ہوں، تو اللہ تجھ پر بھی عذاب نازل کرے گا۔ لہذا یہ رافضی ہونا ایک بہت بڑا اعزاز ہے، میں تو اس قابل ہی نہیں۔ اب جب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے مولا کو یہ خبر ملی کہ اس طرح سے عمار اور ابی لیلہ کے درمیان یہ ڈائیلاگز ہوئے اور اس نے یہ جواب دیا اور اس کو ساکت کیا ابی لیلہ کو، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، غور سے سنیں گے میرے جوان، امام نے ارشاد فرمایا، واللہ عمار نے جو ابی لیلہ کو جواب دیا ہے اس جواب کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے تمام کے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے۔ اللہ اکبر، تمام کے تمام گناہوں کو بخش دیا اور اللہ نے پوری کائنات کے ذرے ذرے کے برابر اسے اجر عظیم عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ زانی گرامی، آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص حق آل محمد کا دفاع کرتا ہے کہیں بھی، اللہ اسے بہت اجر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آل محمد کا دفاع حق کا بھی دفاع ہے اور مظلوم کا بھی دفاع ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو معرفت کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، منطق کے لحاظ سے، لاجک کے لحاظ سے اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہیے۔ افسوس ہوتا ہے جان محترم کہ ہمارے نوجوان، اگر آپ سے کوئی سوال کر لیا جاتا ہے تو ہم کہیں جی ہمیں جواب نہیں آتا، مولانا صاحب سے پوچھ کے بتائیں۔ نہیں، آپ کو کم از کم روز مرہ کے جو سوالات ہیں ان سوالات کے جوابات آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ افسوس کے ساتھ ہم مطالعہ نہیں کرتے، ہم آرٹیکلس نہیں پڑھتے، ہم علمی گفتگو کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اب اسی مجلس کے اندر میں تھوڑی سی علمی گفتگو کروں تو آپ کہو گے جناب جمائیاں آنے لگیں گی بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو نیند آنے لگے گی، ہے جی، تو پھر ایسی مجلس پڑھنی پڑتی ہے کہ آپ دوبارہ سے زندہ ہو جائیں، جاگ جائیں، ہے جی۔ اور ابھی جو لوگ ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں سب مل کے صلوات پڑھیں محمد والے میں۔ تو یہ زن محترم رافضی کیوں کہا جاتا ہے ہمیں؟ توجہ ہے نا میری طرف زن محترم، رافضی کیوں کہا جاتا ہے مجھے آپ کو؟ یہ اصطلاح کوئی شرعی اصطلاح ہے؟ کوئی شرعی اصطلاح ہے جو ہمارے خلاف استعمال کی جاتی؟ تو میں زانی گرامی عرض کروں گا، تاریخ میں رافضی ہونے کی اصطلاح شرعی نہیں ہے، سیاسی ہے، سیاسی ہے۔ آج بھی آپ کی آئیڈیالوجی کو دبانے کے لیے، آل محمد کی آئیڈیالوجی کو پھیلنے سے روکنے کے لیے، شیعہ نے حیدر کرار سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے آپ کو رافضی کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے، یہ سیاسی اصطلاح ہے، سیاسی ہتھکنڈا ہے جو ہمارے آئمہ کے خلاف بھی استعمال ہوا، ان کے شیعوں کے خلاف بھی استعمال ہوا، آج بھی آپ کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ رافضی کا معنی کیا ہے؟ رافضی کا معنی ہے رفض کرنا، یعنی انکار کرنا۔ رافضی انکار کرنے والا، ٹھکرانے والا، طرد کرنے والا، منع کرنے والا، یہ ہے رافضی۔ رفضا یعنی انکار کرنے والا۔ جیسا آپ کون ہیں؟ انکار کرنے والے ہو۔ اب ہمیں بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں کہ بھائی یہ جو ہیں مثلا جو ایک تہمت ہمارے اوپر لگائی گئی اور جو ابھی بھی بار بار تکرار کرتے ہیں اس بات کا کہ بھائی شیعہ جو ہیں وہ مثلا فلاں فلاں لعنت کرتے ہیں، لان تان کرتے ہیں، اس لیے انہیں رافضی کہا جاتا ہے۔ زانی گرامی ایسی بات نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں رافضی کہا جاتا بلکہ اس وجہ سے رافضی کہا جاتا ہے کہ ہم نے رفض کیا، ہم نے انکار کیا ہر طاغوت کا، ہر ظالم حکومت کا۔ ہمارے آئمہ نے مقابلہ کیا، مبارزہ کیا، ان کے شیعوں نے مقابلہ کیا، ہم نے ظالم بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومتوں کو ٹھکرایا، تو ہمیں سیاسی طور پر رافضی کہا گیا، اور پھر ہوتے ہوتے انہیں انہوں نے اس طرح کی شیپ دے دی کہ جناب چونکہ یہ لان تان کرتے ہیں اس لیے رافضی ہو گئے۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ آل محمد کے چاہنے والے پوری تاریخ میں کبھی بھی انہوں نے سلاطین جور سے ظالم حکمرانوں کے سامنے انہوں نے سر تسلیم خم نہیں کیا، ہمیشہ سر اٹھا کے رہے، ہمیشہ سر بلند رہے، سر کٹ گئے نوک نیزہ پر بھی بلند رہا، سر جھکا نہیں۔ یہ آپ کی تاریخ ہے، لہذا آپ کو رافضی کہا گیا، بنو امیہ اور بنو عباس کے سلاطین نے آپ کو اسی لیے رافضی کہا، اسی لیے آپ کی گواہی قبول نہیں ہوتی، اسی لیے آپ کو آئسولیٹ کیا جاتا ہے، اسی لیے آپ کے خلاف ساری سازشوں کا جال بنا جاتا ہے۔ تو یہ رافضی ہونا زن محترم سیاسی اصطلاح ہے، شرعی اصطلاح نہیں ہے، جو آج بھی استعمال کی جاتی ہے۔ افسوس ہوتا ہے مجھے ایسے علماء کے اوپر کہ جو عالم بنے پھرتے ہیں، مفتی بنے پھرتے ہیں، اور بڑے جید علماء میں شمار کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر ان کو، اور وہ لفظ رافضی استعمال کرتے ہیں۔ یہ جھوٹا لفظ ہے، یہ پروپیگنڈا ہے، یہ سیاسی ہتھکنڈا ہے جو آپ اپنے ہی ملک کے باشندوں کے خلاف استعمال کر رہے ہو۔ زانی گرامی میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ضمن میں انشاءاللہ کچھ اور باتیں ہم کل کریں گے زندگی رہی تو۔ زانی گرامی، شیعان حیدر کرار ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی پوری تاریخ میں، لیکن آئمہ اطہار علیہ السلام نے کبھی ضبط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور ہمیشہ آل محمد نے آل محمد کے چاہنے والوں کو بھی ہمیشہ یہ نصیحت کی کہ ضبط کے دامن کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا، صبر، تحمل، برداشت۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، دیر سے ہوگی لیکن ہوگی حق کی فتح، یہ طے شدہ بات ہے۔ آج بھی پاکستان کے اندر زانی گرامی ہمارے علماء نے یہی بات کی کہ ہمیں کیا کرنا ہے، صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ بہت کچھ کہا گیا، ہمارے خلاف زہر اگلا گیا، ہمارے خلاف زانی گرامی کیا کچھ پروپیگنڈا نہیں کیا گیا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ، بہت بڑے بہت سارے دانشور علماء جو اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے، دیکھتے رہے تماشا کیا ہو رہا ہے، ڈر گئے، خوف زدہ تھے، یہاں بول نہیں سکتے۔ بھائی بولو نا، اللہ نے منہ میں زبان دی ہے تو کم از کم آل محمد کا تو دفاع کرو نا، کم از کم اپنے دین کا دفاع کرو، کم از کم اپنے وطن کا دفاع کرو۔ افسوس کے ساتھ زانِ گرامی مصلحتوں کی خاطر پوری تاریخ میں بھی یہی کام کرتے رہے، آج بھی ملک کے اندر یہی ہو رہا ہے کہ ابھی مصلحت نہیں ہے بولنا نہیں چاہیے، ابھی مصلحت نہیں ہے بولنا نہیں چاہیے۔ ان کی ان مصلحت اندیشی کے مزاج نے عالم اسلام کو تباہ و برباد کر دیا۔ جب اہل حق نہیں بولیں گے تو پھر باطل دندناتے پھریں گے، باطل جو چاہے کرے گا۔ تو اس ملک میں آل محمد کے چاہنے والے شیعہ ہوں یا سنی ہوں کم نہیں ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے کم نہیں ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ بولنے والے لوگ کم ہیں، جرأت دکھانے والے لوگ کم ہیں۔ تو زن محترم، ہم جو آل محمد کے چاہنے والے ہیں، ایک کڑا امتحان ہے پوری تاریخ میں آپ کے ساتھ، آج بھی آپ کڑے امتحان سے گزر رہے ہو۔ اس کڑے امتحان میں آپ کو استقامت دکھانے کی ضرورت ہے، یہ جان حسین کا صدقہ ہے، ہے یا نہیں ہے بولو، آواز ہی نہیں آ رہی آپ کی، یہ جان حسین کا صدقہ ہے یا نہیں ہے؟ ماشاءاللہ، جان حسین کا صدقہ ہے، یہ جان اللہ کے حوالے ہے، موت برحق ہے، موت ہر کسی کو آنی ہے۔ فرعون جیسا جب نہیں بچا، اتنا طاقتور انسان تھا، انبیاء وہ بھی رحلت فرما گئے، آئمہ وہ بھی شہید ہو گئے، تو ذہن کرم یہ ہر کسی نے اس دنیا سے جانا ہے۔ تو ہمارے لیے باعث افتخار یہ ہے کہ ہم اس سرخ موت کا انتخاب کریں کہ جو حق پر ہو، جو حق کی خاطر ہو، جو حق کی راہ پر ہو، اور جو خدا کے لیے ہو۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے، لیکن ہم کسی پر زیادتی نہیں کرنا چاہتے، کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہتے، ہم برداشت اور تحمل کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتے، ہم اس ملک کا بھلا چاہتے ہیں، ہم اس ملک میں امن و امان چاہتے ہیں، ہم تمام بھائیوں کو گلے لگانا چاہتے ہیں۔ شیعہ بھی ہمارے بھائی ہیں، سنی بھی ہمارے بھائی ہیں، دیگر مسالک کے لوگ بھی ہمارے بھائی ہیں، یہ وطن ہم سب کا گھر ہے، ہم سب کا گھر ہے۔ اگر ہم ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے اس گھر کو بچا سکتے ہیں، لیکن اگر ہم آپس میں گتھم گتھا ہوں گے تو کسی کا بھلا نہیں ہوگا، نہ شیعوں کا، نہ سنیوں کا، نہ دیوبندیوں کا، نہ اہل حدیث کا، نہ بریلوی کا، کسی کا بھلا نہیں ہوگا، یہ ملک تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لہذا اپنے ملک کو بچانے کے لیے انشاءاللہ ہمیں ہاتھوں میں ہاتھ دینا ہوگا، محبت سے پیش آنا پڑے گا۔ ہم نے، آل محمد کے چاہنے والوں نے اس ملک میں ثابت کیا ہے کہ ہم اپنے وطن سے بھی محبت کرتے ہیں اور اپنے دین سے اور اپنے بھائیوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مراجع کرام نے یہ اعلان کر دیا فتویٰ دے کر کہ اہل سنت بھائیوں کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے۔ یہ اعلان بھی ہے اور فتویٰ بھی، حکم بھی ہے۔ لہذا اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے اس کی تو گناہگار بھی ہے اور اسے قانون کے کٹہرے میں آنا چاہیے۔ لیکن اذان گرامی، ایک کسی شخص کو بہانہ بنا کر آپ پورے مذہب کی توہین شروع کر دیں، کافر کافر کے نعرے شروع کر دیں، اور بیرونی سازشوں کو اٹھا کر پاکستان میں لے آئیں اور پاکستان کو تباہ و برباد کریں، تو اس کی اجازت آپ کو نہیں ملے گی۔ اس ملک میں اب دوبارہ سے امریکی صہیونی اور نام نہاد عربوں کا کھیل نہیں چلے گا، ہم قبول نہیں کریں گے۔ اب جو جو لوگ میرے ساتھ ہیں، میں نعرہ لگواؤں گا، نعرے کا جواب دینا ہے، لبیک یا حسین، میں نے بہت زحمت دی۔ اللهم صل علی محمد۔ تو زانِ گرامی، ہم نے اس راہ میں پوری تاریخ میں قربانیاں دی ہیں، اور ایسی قربانیوں پر ہماری مائیں فخر کرتی ہیں، فخر کرتی ہیں۔ اسی عباس ٹاؤن میں ایک نوجوان جس کا نام ہے حسن، آپ کسی گلی کے اندر، کل ہم گئے ان کے گھر میں فاتحہ خانی کے لیے، دیگر انسانوں کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دی اس نوجوان نے۔ یہ ہے مکتب تشیع، یہ ہے علی کا مکتب، یہ ہے آل محمد کی آئیڈیالوجی اور سیرت، دوسروں کی خاطر اپنی جان قربان کرنا۔ ہمارے آئمہ نے یہ کام کیا اور ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم ان آئمہ کے ماننے والے ہیں جنہوں نے انسانیت کو بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں، اور سب سے بڑھ کر میرا مولا حسین۔ میرے مولا حسین نے اپنا سب کچھ قربان کیا انسانیت بچانے کے لیے، اقدار انسانی بچانے کے لیے، الہی اقدار بچانے کے لیے حسین نے اپنا پورا کنبہ لٹا دیا۔ اور بس زیادہ زحمت نہیں دوں گا چند جملے مصائب کے، عزیزوں، بس میرا مولا حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں آیا ہے، اجرکم علی اللہ۔ عزیزوں، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے، وائے ہو اس شخص پر کہ جو امام حسین کی رخصتی کے مصائب سنے اور رنجیدہ نہ ہو. اجرکم اللہ. عزیزوں, رخصتی یا علی اکبر کی رخصتی ہے یا اکبر کے بابا حسین کی رخصتی ہے؟ اجرکم اللہ. عزیزوں, بس میرے مولا حسین آیا اور آ کر آواز دی, یا زینبو یا فاطمتو یا سکینتو علیکن منی السلام. بی بیوں, میرا آخری سلام قبول کر لو, اب اس کے بعد اپنے مولا کی زیارت نہیں کر سکو گی. عزاداروں, بی بیوں نے چاروں طرف سے مولا کو گھیر لیا. کوئی کنیز آگے بڑھتی ہے, کہتے مولا آپ کے خشک ہونٹوں پر قربان. کوئی بہن آگے بڑھتی ہے, کہتے بھیا کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو. ننی سکینہ آگے بڑھی, کہا بابا جاتے ہو تو جاؤ, لیکن ہمیں ہمارے دادا علی مرتضیٰ کے پاس چھوڑ دو. میرے مولا حسین کی آواز آئی, سکینہ بہت دیر ہو گئی, سکینہ بہت دیر ہو گئی. عزاداروں, بس سکینہ نے رونا شروع کیا نا, ایک دفعہ میرے مولا نے سکینہ سے کہا, سکینہ میری زندگی میں نہ رونا, میری جان میری زندگی میں نہ رونا, تیرا رونا مجھے برداشت نہیں ہے, میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے جب میری سکینہ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. جن کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں وہ اس درد کو سمجھ سکتے ہیں. عزاداروں, بس ایک دفعہ حسین نے سکینہ سے کہا, سکینہ ابھی رونے کا مقام نہیں آیا, لیکن جب میں شہید ہو جاؤں گا نا, پھر تو نے بہت رونا ہے. جب شمر تازیہ نے مارے گا سکینہ تو بہت روئے گی, جب شمر تماچے مارے گا سکینہ تو بہت روئے گی. زینب ابھی نہیں رونا, جب خیمے جلیں گے. اجرکم اللہ. ثانیہ زہرا, آپ کا پرسا قبول فرمائے. عزاداروں, بس یہ کہہ کر حسین جب خیمے سے باہر نکلا ہے نا, زلجنا کھڑا تھا, زلجنا کی بلندی کو دیکھا. حسین ہمیشہ جب بھی سوار ہوتے تھے عصر عاشور سے پہلے, تو کبھی اکبر سوار کروایا کرتے تھے, کبھی عباس سوار کروایا کرتے تھے. عزاداروں, نہ قاسم ہے, نہ اکبر ہے, نہ عباس ہے. فنظر الی یمینا و شمالا, حسین نے دائیں دیکھا, حسین نے بائیں دیکھا, کوئی نظر نہ آیا. حسین نے سر جھکایا, خیمے کا پردہ اٹھا, علی کی بیٹی یہ کہتی ہوئی آگے بڑھی, بھیا عباس نہیں تو کیا ہوا, زینب عباس بن کر. اجرکم اللہ. عزاداروں, بس میرا مولا حسین زلجنا پر سوار ہوا. زینب وہ ہے جس نے حسین کو سوار کروایا. اللہ ہر عظمت جناب زینب. عزاداروں, بس اب راہوار کو چلانا چاہتے ہیں, لیکن ایک دفعہ جب حسین نے ایڑ لگائی, زلجنا نے چلنے سے انکار کیا. عزاداروں, ایک دفعہ پھر حسین نے کوشش کی, زلجنا نے چلنے سے انکار کیا. اب حسین نے ایک جملہ کہا, زلجنا جانتا ہوں تو بڑا پیاسا ہے, تو بڑا پیاسا ہے, بس اتنا جان لے تیرا مولا بھی پیاسا ہے, اب اس کے بعد تجھے زحمت نہیں دوں گا, یہ آخری سفر ہے. عزادارو, یہ جملے سننے تھے, زلجنا نے رونا شروع کیا, زمین کی طرف اشارہ کیا. عزادارو, اب جو حسین نے زمین کی طرف دیکھا, ارے قیامت کا منظر تھا. ننی سکینہ زلجنا کے سمو سے لپٹی ہوئی بابا کے زلجنا سے کہہ رہی تھی, میرے بابا کی زلجنا, میرے بابا کو کربلا کے میدان میں نہ لے کے جانا. ارے جو گیا واپس نہیں آیا, اکبر گئے واپس نہیں آئے, چچا گئے خالی علم.
لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون. اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، وجعلنا من جندہ وعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدی. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الكفار والمنافقین. اللہم انصر شیعۃ آل محمد ولعن اعداءہم اجمعین بحق محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین. صلوات بھیجے محمد والے.